أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مذاهب اور کلٹس میں ایک نمایاں فرق ہے، لیکن بیشتر اس سے کہ میں اس مضمون کو آگے بڑھاؤں، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ انگریزی میں ترجمے کا انتظام ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، مذاہب میں اور کلٹس میں ایک نمایاں فرق ہے. آج کل مغربی دنیا میں کلٹس بہت متعارف ہیں، اور کچھ سال پہلے تو کلٹس فیشن بنی ہوئی تھی، اور یہی فرق ہے جو مذاہب اور کلٹس میں ہے کہ کلٹس فیشن کی حیثیت رکھا کرتی ہیں اور مذاہب مستقل قدریں ہوتے ہیں. مذاہب آ کر ٹھہر جایا کرتے ہیں اور آئندہ نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں. کلٹس آ کر گزر جانے والی چیزیں ہیں جو اپنی قدروں کو آئندہ نسلوں میں منتقل نہیں کیا کرتی. بس یہاں امریکہ ہی میں کچھ سال پہلے مختلف قسم کی کلٹس آئیں اور چند سالوں میں بہت شہرت پا گئیں. لکھو کھا امریکنوں نے بعض دفعہ چمٹے ہاتھوں میں پکڑ لیے اور چمٹے بجانے ہی کو دین سمجھنے لگے. بعض دفعہ انہوں نے بال بڑھا لیے اور سکھ بننے میں ایک روحانی لذت محسوس کی. غرضی کے بہت سی کلٹس جو باہر کی دنیا سے تعلق رکھتی تھیں، یعنی مشرقی دنیا سے یا مغربی دنیا سے، وہ یہاں آتی رہیں اور کچھ کمائیاں کر کے خواب کی طرح مٹ جاتی رہیں، اور کوئی مستقل تعبیریں پیچھے نہیں چھوڑ گئیں. اس کے مقابل پر مذاہب، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایک سنجیدہ خدمت کے لیے دنیا میں قائم کیے جاتے ہیں. یہ دو لفظ سنجیدہ اور خدمت، ان دونوں کا مذاہب کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور اسی لیے ان میں وزن پایا جاتا ہے. یہ دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ آ کر ٹھہر جائیں، اور اس پہلو سے ان میں اتنا وزن ہوتا ہے کہ بسا اوقات مذاہب کی قدریں بگڑ بھی جائیں تب بھی وہ دنیا میں باقی رہ جاتے ہیں. اسی مضمون کو قرآن کریم نے اس آیت میں ایک موسلا دھار بارش کا نقشہ کھینچتے ہوئے بیان فرمایا. فرمایا انزل من السماء ماء فسالت اودیہ تم بقدرہا فاحتمل السیل زبد الرابیہ فاما ما ينفع اما زبد فیذهب جفا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. कि देखो खुदा ताला बाज़ दफा मूसलाधार बारिशें बरसाता है जो ऐसी गैर मामूली बारिशें होती हैं कि उनके नतीजे में वादियां भर जाती हैं, और जब वादियां भरती हैं तो उनके ऊपर उन पानियों पर जिनसे वादियां भरती हैं आप झाग भी देखते हैं, और कसरत से झाग तैरती हुई हर तरफ दिखाई देती है। अम्मा जबदो फयजहबु जुफा, लेकिन झाग जो है वो बिलाखिर सूख कर मिट जाया करती है। और वो चीज़ें जो बनी नौ इंसान के फवायद की हैं वो ज़मीन में बैठ जाती हैं। बस हर सैलाब के बाद आप यही नज़ारा देखते हैं कि सैलाबों के साथ झागें भी उठती हैं जो चंद दिन नज़र आती हैं जबकि ज़मीन में बैठने वाली चीज़ें दिखाई नहीं देती, उनमें नुमाइश नहीं पाई जाती। झाग सबसे ज़्यादा इंसान की नज़र को पहले पकड़ती है क्योंकि वो सतह पर तैरती है और उसमें एक नुमाइश का पहलू पाया जाता है। लेकिन चंद दिन के बाद झाग का वजूद तो नहीं रहता, लेकिन वो सैलाब का पानी अपने पीछे बाज़ कीमती चीज़ें, बाज़ अज़ा, बाज़ नमकियात, बाज़ और बहुत सी मिट्टी की ऐसी किस्में भी छोड़ जाता है जो उन इलाकों की जरखेजी पर गैर मामूली असर डालती हैं। चुनाचे अक्सर ये देखा गया है कि सैलाबों के बाद उन इलाकों की मिट्टी बहुत दरखेज हो जाती है। इस पहलू से जब मैंने गौर किया कि अमेरिका जैसे मुल्क में जहां जमात अहमदिया को आए हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका है और इस दौरान बहुत सी कल्ट्स आईं और चली भी गईं, बाज ऐसे वक्त भी आए कि जब लोगों ने मुतवज्जे किया देखो अहमदियत को आए हुए तो इतनी मुद्दत हो गई और अभी गिनती के चंद अमेरिकन अहमदियत में शामिल हुए हैं, जबकि देखते देखते लखू खा सिख बने, देखते देखते हरी कृष्णा वालों को बहुत शोहरत हासिल हुई, मुनीज आए और इसी तरह दूसरी कल्ट्स भी कि लेट अस जॉइन हैंड्स एंड डाई, आओ हाथों में हाथ देकर खुदकुशी कर लें, इस किस्म की कल्ट्स भी आईं और बज़ाहिर बड़ी मकबूल हुईं, लेकिन वाकयातन बज़ाहिर मकबूल हुईं। अमरे वाकया यह है कि उनकी कैफियत झाग की सी थी और आइंदा भी कल्ट्स की हैसियत झाग ही की रहेगी। वो नज़र के सामने नुमायां तौर पर आती हैं और हल्की होने की वजह से उनके अंदर ना फायदा है ना वजन है ना संजीदगी है ना बनी नौ इंसान के लिए फवायद हैं। वो आती हैं और मिट जाया करती हैं, लेकिन उसके साथ ही मेरी तवज्जो इस आयत के इस हिस्से की तरफ भी मुंतकिल हुई, अम्मा मा यनफा नासा फयमकुसु फिल अर्ज, कि अगर तुम वाकयातन दुनिया में कायम रहना चाहते हो और हमेशगी इख्तियार करना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर बनी नौ इंसान के लिए फवायद होने चाहिए। इस पहलू से जब मैंने मजीद गौर किया तो मुझे ये हकीकत भी समझ आ गई कि क्यों बसा औकात जमात अमरीका के बाद हिस्सों में फैली और फिर जल्दी खत्म हो गई। वो झाग की तरह तो नहीं, लेकिन फिर भी जो कुरान करीम ने यह सिफ्त बयान फरमाई है मजाहिब की कि वो ठहर जाया करते हैं और वक्ती जोश और उबाल के बाद मिट नहीं जाया करते, ये सिफ्त अहमदियत के ऊपर अमेरिका के बाद हिस्सों में इतलाक नहीं पाती। ये फिक्र थी जिसके नतीजे में सोचते सोचते मेरा मज़मून इस आयत की तरफ मुंतकिल हुआ, और मैंने जब गौर किया तो मुझे ये राज समझ आया कि यहाँ जब तक जमातों में बनी नौ इंसान के फवायद की सिफात को उभारा ना जाए और खसूसियत के साथ उनकी तरफ तवज्जो न दी जाए, यहाँ जमातों का इस्तेकलाल पकड़ना कोई आसान काम नहीं होगा। और जब आप इस नुक्ते निगाह से वसी जायजा लेते हैं तो आपको यह मालूम होगा कि वाकयतन बुनियादी कमजोरी यही है। जहां भी दुनिया में जमातें बनी नौ इंसान के फवायद के काम करती हैं
اور بنی نوع انسان کے فوائد ان کے ساتھ وابستہ ہو جایا کرتے ہیں. وہاں جماعتیں آ کر گزر جانے والی ہواؤں کی طرح نہیں ہوا کرتی،
بلکہ ان پانیوں کی طرح جو اپنے پیچھے غیر معمولی وزنی اقدار چھوڑ جایا کرتے ہیں، وہ وہاں مستقل طور پر قیام پذیر ہو جایا کرتی ہیں، وہ وہاں جڑیں پکڑ جاتی ہیں. بس اس مضمون کے ساتھ ہی افریقہ کی جماعتوں کی طرف میری توجہ مبذول ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ واقعتاً افریقہ میں بھی بہت سی تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور ہوائیں چلتی ہیں، کبھی مشرق سے مغرب کو، کبھی مغرب سے مشرق کو، مذاہب کی طرف توجہ بھی ہوتی ہے، مذاہب سے توجہ ہٹ بھی جایا کرتی ہے، لیکن جماعت احمدیہ کا جہاں تک تعلق ہے، مسلسل وقت کے گزرنے کے ساتھ جماعت زیادہ مضبوط ہوتی چلی گئی ہے اور زیادہ مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جماعت کے پاؤں زیادہ گہرے جمتے چلے جا رہے ہیں. لیکن انہی حصوں میں جہاں بنی نوع انسان کے فوائد ان سے وابستہ ہیں، جہاں بنی نوع انسان کے نظر آنے والے فوائد ان سے وابستہ نہیں ہیں، وہاں ایسی مضبوطی کی کیفیت دکھائی نہیں دیتی. چنانچہ مغربی افریقہ میں جہاں جہاں سکولز ہیں، ہسپتال ہیں، اس کے علاوہ جماعت میں خدمت کا جذبہ پایا جاتا ہے، بنی نوع انسان کی خدمت کے جذبے سے بنی نوع انسان کی خدمت کے جذبے کی روح جماعت میں زندہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کوئی انقلاب بھی جماعت کے اوپر برا اثر نہیں ڈالتا. حکومتیں آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، بعض دفعہ جمہوری حکومتیں قائم ہوتی ہیں، بعض دفعہ فوجی حکومتیں قائم ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ بڑے خطرناک قسم کے بھی انقلاب آتے ہیں، وہ دوسری چیزوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں مگر جماعت پر اثر انداز نہیں ہوتے. چنانچہ اب جو ست سالہ جبلی کے سلسلے میں وہاں مختلف ممالک میں ان کے بڑے بڑے لوگوں نے، یعنی دنیا کے نقطۂ نظر سے بڑے لوگوں نے، حکومت کے نمائندوں نے، وزراء نے، بڑے بڑے چیفس نے جماعتی تقریبات میں حصہ لیا، ان کی جو رپورٹیں مجھ تک پہنچتی ہیں ان میں یہ بات سب سے نمایاں نکلی کہ ہر مقرر نے اس بات پر زور دیا کہ یہ جماعت بنی نوع انسان کے فائدے کی جماعت ہے، اور بعض نے اپنے بچپن کے واقعات بتائے کہ ہماری یادیں جماعت کے ساتھ اس وقت سے وابستہ ہیں جب ہم نے ان کے مبلغین کو یہ نیک کام کرتے دیکھا، ان کے اساتذہ کو اس طرح محنت کر کے ہمارے بچوں کو پڑھاتے دیکھا، اور ان کے ڈاکٹروں کو اتنی قربانی کر کے ہمارے بیماروں کو شفا دیتے دیکھا. اور یہ جو فوائد ہیں، ان فوائد کے ذکر میں ان کی نگاہیں روحانی فوائد پر بھی پڑنے لگی ہیں، اور یہ جو دنیاوی فوائد ہیں اس کے نتیجے میں ان کی نظر زیادہ گہرا اتر کر جماعت کی روحانی حیثیت پر بھی پڑنے لگی ہے. چنانچہ کثرت سے اس بات کا بھی افریقہ میں اقرار کیا گیا کہ باوجود اس کے کہ ظاہری طور پر ان کے ہسپتال دوسرے ہسپتالوں کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، باوجود اس کے کہ دنیا کے جو جدید ترین آلات ہیں جراحی کے یا دوسرے خون وغیرہ کے امتحان لینے کے، وہ ان کے پاس موجود نہیں تھے، بلکہ بعض اوقات عملاً کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو جان بچانے کے لیے ضروری ہو. ایسے حالات میں بھی جبکہ مریض کو میز پر لٹا کر آپریشن کرنا اس کی جان لینے کے مترادف سمجھا جانا چاہیے، نہ بجلی ہے، نہ روشنی، نہ سٹیرلائز کرنے یعنی جراثیم سے پاک کرنے کے لیے ضروری آلات مہیا ہیں، ضروری سامان مہیا ہیں، اور بتی جلائی اور وہاں ڈاکٹر نے اٹھ کر پیٹ کا چاک کرنا شروع کر دیا، اور اینٹی بایوٹکس بھی پوری موجود نہیں. لیکن ایسے علاقے ہیں جہاں ہزارہا آپریشن ہوئے لیکن کوئی جان ضائع نہیں گئی، اور اتنی شہرت ہوئی ایسے ڈاکٹروں کی کہ ان کی شہرت کے نتیجے میں بڑے بڑے امریکن ہسپتال اور یورپین ہسپتالوں کو چھوڑ کر لوگ دور دور سے ان ہسپتالوں میں آنے لگے.
تو یہ اقرار بھی اب عام ہونے لگا ہے، پہلے دبی زبانوں میں ہوا کرتا تھا، اب کھلی زبانوں میں، کھلی محافل میں یہ اقرار ہونے لگا ہے کہ ان لوگوں کی دعاؤں میں بھی برکت ہے، ان کی توجہ میں بھی برکت ہے، ان کی روحانیت جسمانی شفا کا موجب بھی بن جاتی ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ نگاہیں جو ظاہری فوائد پر پڑھ کر وہیں ٹھہر جایا کرتی تھیں، اب وہ ان سے پرے سرایت کر کے روحانی فوائد کو بھی دیکھنے کے قابل بن چکی ہیں، لیکن مضمون وہی ہے، جب تک آپ بنی نوع انسان کے لیے مفید نہیں بنیں گے آپ کے بقا کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وقتی طور پر ایک علاقے میں احمدیت پھیل جائے، لیکن جو دنیا کا قانون ہے وہ ضرور اپنا اثر دکھائے گا، ان کی بقا کی یہی صورت ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، اگر وہ اس پر قائم نہ رہے تو نتیجتاً وہ نہیں تو ان کی نسلیں ان سے ہٹ کر واپس اسی ماحول میں جذب ہو جائیں گی جس ماحول سے آپ لوگ یعنی پہلی نسلیں آئے تھے۔ یہ وہ خطرہ ہے جو پہلے بھی درپیش تھا، اور بارہا اس خطرے نے جماعت کی آئندہ نسلوں کو یعنی مقابلتاً اس زمانے سے آئندہ نسلوں کو بہت شدید نقصان پہنچایا۔ یہی وہ خطرہ ہے جو اب بھی درپیش ہے، اور اس کے لیے جماعت کو باشعور طور پر ضرور کچھ کوشش کرنی ہوگی۔ یہ درست ہے کہ اس علاقے میں جہاں تک فوائد کا تعلق ہے، یہ لوگ جن میں باہر سے آنے والے پاکستانی آباد ہیں یا افریقن امریکن، جن میں سے زیادہ تر خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدی ہوئے ہیں وہ آباد ہیں، ان کے مالی وسائل، خواہ وہ پاکستانی ہوں جو امریکہ میں آباد ہوئے یا جو افریقن ہوں جو امریکن کہلاتے ہیں، دونوں کے مالی وسائل کے مقابل پر سوسائٹی بہت ہی زیادہ امیر ہے، اور حکومت کی دولت کا تو اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کوئی نسبت نہیں ہے نہ ہماری تعداد کے مقابل پر، نہ ان کی دولت کے مقابل پر ہم کسی شمار میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے ظاہری خدمت اگر کرنی ہے تو کیسے کی جا سکتی ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہی وہ سوال ہے جس پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ خدمت کے بہت سے راستے نکل سکتے ہیں، اور باشعور جماعتیں جو زندہ ہوں ان کی زندگی کی طاقت دراصل وہ طاقت ہے جو بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچایا کرتی ہے۔ ظاہری دولت اور ظاہری تعداد ضروری نہیں، جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ زندگی کی علامتیں بخشی ہیں، اور وہ زندگی کی علامتیں ہی ہیں جو بنی نوع انسان کے فوائد میں استعمال میں لائی جا سکتی ہیں۔ مثلاً وقار عمل کی جو روح جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ آج دنیا کی بڑی سے بڑی آزاد قوموں کو بھی نصیب نہیں ہے، بڑی سے بڑی ترقی یافتہ قوموں کو بھی نصیب نہیں ہے۔ میں پہلے انگلستان کے متعلق باتیں کہا کرتا بیان کیا کرتا تھا کہ خدا کے فضل سے وقار عمل کی بڑی روح ہے، کینیڈا آیا تو وہاں بھی یہی نظارہ دیکھا، امریکہ آیا تو وہاں بھی یہی نظارہ دیکھا، کوئی ایک جماعت نہیں جہاں میں ٹھہرا ہوں اور وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقار عمل کے لحاظ سے نمایاں اور دل پر غیر معمولی اثر کرنے والی خدمات کو میں نے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ زندگی کی علامتوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ امریکہ کی جماعت میں بھی بھرپور طور پہ موجود ہیں۔ مالی قربانی کا یہاں بیان کا موقع نہیں، وہ بھی زندگی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، لیکن اس کے علاوہ بنی نوع انسان کی خدمت بھی تو وقار عمل کی ایک شکل ہے۔ مثلاً اندھوں تک پہنچنا اور ان کے سوسائٹی سے رابطے پیدا کرنے اور ان کی خدمت کرنا، بہت سے ایسے گرے پڑے لوگ ہیں یہاں جو دولت میں رہتے ہوئے بھی بھوکے ہیں، لکھوکھا ایسے آدمی ہیں جو بے گھر ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تنہا ہیں، ان کو سوسائٹی نے چھوڑ دیا ہے، بہت سے بوڑھے ہیں جن کی اپنی اولادیں ان سے قطع تعلق کر چکی ہیں، इसी तरह बहुत से नौजवान हैं जिनको अपने माँ बाप का प्यार नसीब नहीं है, और जो लोग इन सोसाइटियों से एमजी होते हैं वो जब खत लिखते हैं तो उनसे मुझे ये सारी बातें मालूम होती हैं कि बाज अफ्रीकन एमजीओं में से, यानी अफ्रीकन अमेरिकन में से एमजी हुए तो मुझे लिखा कि ये मेरे हालात हैं, और बाज़ दफ़ा बड़े दर्दनाक हालात होते हैं। एक नौजवान है जो बचपन से बेसहारा रहा है, और उससे किसी एफ्रो अमेरिकन ने, यानी हमारे रंगदार भाई ने जो अमेरिकन है, प्यार का सलूक किया, उसी सलूक से मुतासर होकर वो एमजीए की तरफ मायल हुआ और एमजीए कबूल की, फिर मुझे ख़त लिखा कि ये मेरे हालात हैं। तो जहाँ तक दुखों का ताल्लुक है वो तो दुनिया की अमीर तरीन सोसाइटी में भी मौजूद हैं, बल्कि अमरे वाकया ये है कि बास पहलुओं से अमीर सोसाइटियों में दुख ज़्यादा हैं। सिर्फ टटोलने की बात है, बहुत से ऐसे दोस्त आपको चलते फिरते नजर आएंगे जो बज़ाहिर खुश होंगे और रक्स व सुरूद के आदि या शराब के धनी, लेकिन जब आप उनको टटोल कर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि उनके सीने मुख्तलिफ किस्म के गमों और फिक्रों से छलनी हुए हुए हैं। बस बनी नौ इंसान के फवायद के मामले में ये जरूरी नहीं है कि फायदा पहुंचाने वाली कौम उस कौम से अमीर हो जिसको फायदा पहुंचाया जा रहा है, बल्कि वो खवास जो जिंदा मजाहिब के नतीजे में इंसानों को अता होते हैं, वो खवास ही अपनी जात में फवायद का सरचश्मा बन जाया करते हैं। इसीलिए कुरान करीम ने हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के मुतालिक फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास, ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुम जब से दुनिया में उम्मतें पैदा की गई हैं उस वक्त से हमेशा के तमाम जमानों को शामिल करके तुम बनी नौ इंसान के लिए बेहतरीन उम्मत हो जो निकाली गई हो। उख़रिजत लिन्नास ने उस मजमून को हल कर दिया कि क्यों बेहतरीन हो, फरमाया इसलिए कि तुम उनके फायदे के लिए हो। अब जिस जमाने में यह आयत नाजिल हुई है उस जमाने में तो इस्लाम को कोई दुनिया की दौलत नसीब नहीं थी। उस जमाने में बाज़ मुसलमान जो मस्जिद से वाबस्ता थे या साबु सुफा कहलाते थे, उनमें से बाज़ को कई कई वक्त के फाके पड़ा करते थे, और बिलअमूम मुसलमान गरीब थे। तो इस आयत ने यह हमें दिखा दिया कि बनी नौ इंसान के फवायद का जहां तक ताल्लुक है उसका दौलत से ताल्लुक नहीं है, बल्कि एक रुझान से ताल्लुक है। और आगे जो मिसाल दी वो भी अजीमुशान मिसाल है, उसमें भी किसी दौलत की जरूरत नहीं। तामरून नास बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, कि सबसे बड़ा बनी नौ इंसान को फायदा पहुंचाने का तरीक यह है कि उनको नेक बातों की नसीहत करो और बुरी बातों से रोको। अब इसमें कौन से पैसे लगते हैं? बस सोसाइटी जो दुखों से भरी हो और जहां बद आदात पैदा हो रही हों, जहां मुआशरे बिगड़ रहे हों और इस हद तक बिगड़ रहे हों कि उनकी आइंदा नस्लों के लिए बका का सवाल पैदा हो जाए कि वो जिंदा भी रहेंगी कि नहीं, ऐसी सूरत में जमात अहमदिया के लिए रुपये पैसे का इंतजार करना कि रुपया पैसा हो तो हम खिदमत करें नहायत बेवकूफों वाली बात होगी। आपके पास रूहानी दौलत मौजूद है, आपके पास वो अखलाकी इकदार मौजूद हैं, जहां तक कुछ खिदमत का यानी मादी खिदमत का ताल्लुक है उसकी एक दो मिसालें मैंने दी हैं, वो की भी जा सकती हैं, लेकिन उसके अलावा जो बड़ी खिदमतें कुरान करीम हमारे सुपुर्द करता है अगर उन खिदमतों में लग जाए तो आप पर लाजमन उस आयत का इतलाक होगा कि फामा मायन फाउन नासा फयम को सफिल अर्थ, कि देखो खबरदार वो कौमें या वो अफराद या वो चीजें जो बनी नौ इंसान के लिए फवायद रखती हैं वो बाकी रहा करती हैं, उनको खुदा ताला मिटने नहीं दिया करता। बस जहां तक सैलाब के नजारे का ताल्लुक है वो तो एक कुदरती खुदरौ चलने वाला एक नजारा है। जहां तक मजहबी जमातों का ताल्लुक है उसमें एक और उनसर भी दाखिल हो जाता है, वो अल्लाह ताला की गैर मामूली ताईद का उनसर है और उसके वादे का उनसर है। बस जहां जहां जमातें मौजूद हैं अगर वो यही प्रोग्राम बनाएं कि अपने मुआशरे की تکلیفوں کا جائزہ لینے کے بعد، ان کی بد عادات کا جائزہ لینے کے بعد، ان کے خلاف ایک جہاد شروع کریں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو پہلے احمدی بنائیں، یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ مذہبی کوئی مذہبی اختیار کر لیں، خواہ اسلام ہو یا غیر اسلامی کوئی مذہب ہو. یہاں قرآن کریم اس قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتا. قرآن کریم صرف یہ ایک تقاضا کرتا ہے کہ اگر تم خیر امت بننا چاہتے ہو، اگر تم اپنی بہتری کے اپنے بہتر ہونے کے مضمون کو ثابت کرنا چاہتے ہو اور اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہو، تو یہ کام تو ضرور تم کر سکتے ہو، اور یہ فوراً شروع کر دو کہ ماحول پر نظر رکھتے ہوئے ان کی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش شروع کر دو اور ان کے اندر خوبیاں پیدا کرنے کے لیے ایک جہاد کرو. اب یہ ایسا عظیم الشان مضمون ہے، بظاہر سادہ اور بے خرچ، لیکن بہت ہی گہرا اور بہت ہی عظیم الشان مضمون ہے. اور ایسے ملکوں میں جیسے امریکہ ہے یا بعض دیگر مغربی ممالک ہیں، جماعت کی بقا کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. وہ شخص جو غیروں کو نصیحت کرتا ہے، اس کا غیروں میں جذب ہو کر ضائع ہونے کا کوئی احتمال نہیں رہا کرتا. اگر بچہ بھی نصیحت کرنی شروع کر دے تو اس کا نصیحت کرنا ہی اس کے لیے حفاظت کا سامان پیدا کر دیا کرتا ہے. اور اگر ایک باقاعدہ منصوبے کے مطابق جماعت میں، ہر جماعت میں جو امریکہ میں موجود ہے، نصیحت کے گروہ بنائے جائیں، بدیوں سے روکنے کے گروہ بنائے جائیں، چھوٹے بچوں کو بھی اس میں ملوث کیا جائے، جو اسکول میں ہیں وہ اسکول کے ان بچوں کے لیے نصیحت کے پیغام دیں جو بیچارے معصومیت میں ڈرگ ایڈکشن کے جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اور طرح طرح کی برائیاں سکھانے کے لیے باقاعدہ یہاں مافیا قائم ہیں. بہت بڑے بڑے دولت کے شکنجے ہیں جن کے اندر بدیاں سکھانے کی تربیت دی جاتی ہے، اور پھر ان شکنجوں میں آ کر پھر کوئی انسان باہر نکل نہیں سکتا. ان سب باتوں پر نظر رکھتے ہوئے حکمت اور عقل کے ساتھ اگر اس معاشرے کو جو یہاں آپ دیکھتے ہیں بظاہر خوبصورت اور چمکدار، اس کے اندر چھپے ہوئے دکھوں کو دور کرنے کی آپ کوشش کریں گے، تو یقیناً آپ خدا کے نزدیک ان قوموں میں شمار ہوں گے جن کو خدا کی تقدیر لازماً دنیا میں باقی رکھا کرتی ہے. پھر یہ نظارے، یہ دردناک نظارے دیکھنے میں نہیں آئیں گے کہ بعض جگہ جماعتیں قائم ہوئیں اور کچھ عرصے کے بعد اگر وہ پیچھے نہیں ہٹے تو ان کی اگلی نسلیں پیچھے ہٹ گئیں. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نصیحت کے معاملے میں بدیوں سے روکنا اور اچھی بات کی تلقین کرنا، اس میں تمام امریکہ کی جماعتیں غیر معمولی جد و جہد کے ساتھ منصوبے کے تحت کام کریں. دوسرا پہلو ظاہری فوائد کا یہ ہے، یعنی ظاہری فوائد کی دوسری قسم، یعنی دوسری تو نہیں کہنا چاہیے، چند قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی گروہ نیک کاموں میں ویسے مصروف ہیں ان سے رابطے پیدا کریں اور ان سے تعلقات بڑھا کر ان کی خدمت میں اپنے آپ کو، اپنے نام پیش کریں، اور پھر باقاعدہ جماعتی نظام کے تابع ان کی خدمت کریں. ہر قسم کے ایسے خدمت کرنے والے گروہ یہاں قائم ہیں جو منظم طور پر کام کرتے ہیں، اور اگر ان کو روپے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ان کے لیے روپیہ مہیا کرنے والے بھی موجود ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنی جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑے گا. ان گروہوں سے رابطے پیدا کرنے اور ان کو منظم کارکن مہیا کرنے، یہ ایک بہت گہرا اثر رکھنے والا کام ہے، جس کے نتیجے میں دل بھی جیتے جاتے ہیں اور کام کرنے والوں کے اندر بھی اپنی عظمت کا احساس بیدار ہوتا ہے، اور وہ نیکیوں پر پھر مستقل طور پر قائم ہو جایا کرتے ہیں. اس ضمن میں میں نے کینیڈا میں دیکھا، وہاں جماعت نے تعلقات کے دائرے بڑھائے ہیں اور مختلف لوگوں کی مختلف رنگ میں خدمتیں شروع کی ہیں. چنانچہ وہاں جو دعوت دی گئی میرے لیے ملاقات کروانے کی خاطر، جس کو آپ ریسپشن کہتے ہیں، تو وہاں جن کو دعوت دی تھی شاید ہی کوئی ایسا تھا جو نہ آیا ہو. اور جو بھی آیا اس نے جب مجھ سے میری ملاقات کی اس بات کا ضرور ذکر کیا کہ احمدی بہت اچھے لوگ ہیں، ان میں بڑا خدمت کا جذبہ ہے اور بے لوس خدمت کرنے والے ہیں۔ بس وہ معمولی سی خدمت جس میں یقیناً کوئی مالی قربانی شامل نہیں تھی، بلکہ محض کوئی چند کام کسی کے کر دینے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اپنی خدمات پیش کرنا، اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی، اس کا بھی اتنا گہرا اثر تھا کہ بعض بڑے بڑے آدمیوں نے مجھے بتایا کہ ہم تو جماعت کا کردار دیکھ کر حیران رہ گئے ہیں، اس قسم کے لوگ یہاں دوسری دنیا میں ملتے نہیں ہیں، ہمیں بالکل عجیب جماعت لگی ہے یہ۔ اس مضمون سے متعلق کچھ اور باتیں میں انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جماعت جو بنی نوع انسان کا فائدہ پہنچانا چاہتی ہو، قرآن کریم کے بیان کردہ اصولوں کے تابع، اس کو ضرور مواقع مل جاتے ہیں۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ امریکہ جیسے عظیم الشان ملک میں جو تمام دنیا کو روٹی کھلا رہا ہے اور تمام دنیا کو روپے پیسے سے اور ہتھیاروں سے مدد کر رہا ہے، یہ چھوٹی سی غریب جماعت کیا خدمت کر سکتی ہے؟ بہت بڑا فرق ہے ان خدمتوں کا جو سیاسی حکومتیں کیا کرتی ہیں اور ان خدمتوں کا جو بنی نوع انسان کے فوائد کی خاطر مذہبی جماعتیں کیا کرتی ہیں۔ سیاسی خدمتوں میں ہمیشہ کچھ بندھن، کچھ الجھنے ہوتی ہیں، کچھ ذاتی مقاصد ہوتے ہیں ان قوموں کے جو خدمتوں کا مزاج بگاڑ دیا کرتے ہیں، لیکن وہ قومیں جو مذہبی جذبے سے معمور ہو کر خدمت کرتی ہیں، وہ اللہ کی رضا کی خاطر خدمت کرتی ہیں، ایک اعلیٰ پیغام کو پھیلانے کی خاطر خدمت کرتی ہیں، اور خدمت کرنے والوں کے ذاتی مفادات اس میں کوئی وابستہ نہیں ہوا کرتے۔ بس ان چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خدمت ایسی ہے جو ایک دم ظاہری طور پر تو نظر نہیں آتی لیکن وہ لطافت کے آخری درجے پر ہے، اس لیے تیسرے حصے پر میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ میں نے بیان کیا کہ کچھ ظاہری خدمتیں ہیں جو نظر کو دکھائی دیتی ہیں، جو بدن کو محسوس ہوتی ہیں، کہ غریبوں کے پاس پہنچنا، ان کی ہمدردی کرنا، کسی بھوکے کو روٹی کھلا دینا، کسی معذور کے لیے بیساکھی مہیا کر دینا، کسی تھکے ہوئے نڈھال اکیلے انسان کے لیے رفاقت مہیا کرنا، اس کے پاس بیٹھ کر اس سے پیار کی باتیں کرنا، یہ ساری خدمتیں وہ ہیں جو پہلے درجے کی خدمتوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر دوسری خدمت وہ ہے جو اعلیٰ اخلاق کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے کی جاتی ہے، نیکی کی نصیحتوں کے ذریعے، بدیوں سے روکنے کے ذریعے۔ وہ خدمت ظاہری شکل تو کوئی نہیں رکھتی لیکن ایک انسان کے اعلیٰ کردار کو دوسروں تک منتقل کرنے میں مہمت ثابت ہوتی ہے، اور اس خدمت کا بھی بڑا نیک اثر پڑتا ہے۔ تیسری خدمت وہ ہے جو دعا کے ذریعے کی جاتی ہے، اور یہ وہ خدمت ہے جو اجتماعی طور پر ہی نہیں، انفرادی طور پر ہی بھی ہر احمدی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر کسی احمدی کی روحانی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، اور اس کے بغیر ذاتی طور پر آپ کے ماحول میں بسنے والے ارد گرد کے لوگ یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ آپ خدا والے ہیں۔ بس سب سے زیادہ اس خدمت کو پیش نظر رکھنا چاہیے جس کا میں سب سے آخر پر ذکر کر رہا ہوں۔ میرا وسیع تجربہ ہے کہ ہمیشہ وہی لوگ تبلیغوں میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور انہی کی نسلوں کی خاص طور پر حفاظت کی جاتی ہے جو دعاگو ہوں اور سچی ہمدردی سے اپنی دعاؤں کا فیض دوسروں کو پہنچائیں۔ یہ وہ فیض ہے جو دوسری دنیا میں کسی میدان میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ اس لیے جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہر قسم کی نیکیوں کے میدانوں میں آپ کو دوسری دنیا بھی دکھائی دے گی، وہاں ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، لیکن تعلق باللہ کا، اللہ سے محبت اور پیار اور دعائیں کر کے اس کے جذب فضلوں کو جذب کرنے کا میدان کھلا پڑا ہے آپ کے لیے، وہی آپ ہی کا میدان رہ گیا۔ اس میں کھل کر دوڑیں اور خوب خدا تعالیٰ کی محبت کے جلوے دیکھیں اور دوسروں کو دکھائیں۔ یہ وہ حصہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مغربی دنیا میں بسنے والے، خصوصاً امریکہ میں بسنے والے احمدیوں کے حفاظت کے لیے اور ان کی نسلوں کے حفاظت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ वो माँ बाप जो खुदा के नाम पर अपने एक पुराने दूसरे मजहब को छोड़कर एक नए मजहब में दाखिल हुए हों और उनके अंदर ऐसी नुमाया तब्दीली पैदा ना हुई हो कि वो महसूस करें कि पहले वो बेखुदा थे अब बाखुदा हो गए हैं। अगर ऐसा है तो ये यकीनन एक खतरनाक अलामत है और निजाम जमात को निगरान रहना चाहिए और जाती तौर पर हर शख्स में दिलचस्पी लेनी चाहिए। जब भी कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है या मुसलमानों में से अहमदियत में दाखिल होता है उसकी जाती निगरानी का जमाती इंतजाम होना चाहिए और बड़ी बारीक नजर से ये मुतालिया करना चाहिए कि उसके अंदर वो पाक तब्दीलियां पैदा हो रही हैं या नहीं जो उसे बाखुदा बनाती हैं। मसलन उसकी दुआएं मकबूल हो रही हैं या नहीं, अल्लाह ताला से प्यार और मोहब्बत में वो तरक्की कर रहा है या नहीं और उस मोहब्बत की मकबूलियत की इलामतें देख रहा है कि नहीं। इस पहलू से जैसा कि मैंने बयान किया है, मेरा वसी तजर्बा है कि जिन लोगों को खुदा ताला के साथ इस हद तक ताल्लुक कायम हो जाए कि वो उस ताल्लुक के जरिए गैरों के फायदे पहुंचाने लगे, उन पर इस आयत का इतलाक सबसे ज्यादा होता है, फम्मा मा यनफाउन नासा फयम को सफिला। और तमाम मजहबी तारीख, तमाम नबूवत की तारीख इस बात पर गवाह खड़ी है। अंबिया जब दुनिया में एक पैगाम लेकर आते हैं तो उनके साथ बज़ाहिर कोई जाहिरी फायदा भी कौम को मुयसर नहीं आता, कुछ भी उनकी जात से वाबस्ता नहीं होता, बल्कि वो जब आते हैं वो तो ऐसे पैगाम देते हैं कि जो दौलतमंद थे वो फकीर हो जाया करते हैं, उनके अमवाल लूट लिए जाते हैं, जो घर वाले थे वो बेघर हो जाया करते हैं, जो वतन रखते थे वो बेवतन हो जाया करते हैं, उनकी इज्जतें लूट ली जाती हैं, उनके साथ कौम ऐसा जुल्म का सलूक करती है कि गोया सारी जिंदगी की कमाइयां, खबो इज्जत की कमाइयां हों या मुकाम और मर्तबे की दूसरी कमाइयां हों या दौलतें हों या घर हों, बाज दफा सबसे हाथ धोना पड़ता है। तो देखिए, बज़ाहिर एक ऐसा शख्स आया जिसने बजाय इसके कि आपको अजीम शान फवायद पहुंचाता, आपके पास जो कुछ था वो भी आपके पास ना रहने दिया, अगरचे बराह रास्त ऐसा ना किया लेकिन उसके पैगाम ने वो ही काम कर दिखाया, गोया उसने आपसे सब कुछ छीन लिया। चुनाचे हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा एक मौज़ सहाबी हाजिर हुए जो माहौल के मजालिम और जिल्लत आमेज सलूक से तंग आ गए थे। अरब लोग बड़े बागैरत थे और अरब सरदार तो गैरत रखने में हद एतदाल से भी आगे बढ़ चुके होते थे और अरबों में ये कहानियां, ऐसी नज़में, ऐसे अशार आम मरूफ थे कि हम वो लोग हैं जो एक मामूली सी बेइज्जती के नतीजे में अपने अपने खानदान को खौफनाक जंगों में झोंक दिया करते हैं और बाज दफा नस्लन बादा नस्लन सैकड़ों साल तक एक छोटी सी बेइज्जती का बदला उतारने के लिए वो फख्र से ये कहा करते थे कि हमने अपने दुनिया के मफादात को इस आग में झोंक दिया और कुछ भी परवाह न की। और अमर वाकया ये है कि मामूली बातों पर कबाइल में ऐसी जंगें छिड़ी जो 200 साल तक जारी रही। वो कबाइल जो गैर मामूली अजमत रखते थे वो मिटते मिटते सफ़े हस्ती से मिटने के किनारे तक पहुंच गए, लेकिन इस झूठी गैरत ने फिर भी चैन न लिया और उसकी प्यास न बुझी। इन कौमों से वो सहाबा आए थे जिनको हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र सिखाया था, जिनको राजी बर रजा रहना सिखा दिया था, जिनको बताया गया था कि खुदा की इसकी इज्जत के सिवा और कोई इज्जत नहीं है और खुदा के नाम पर सब्र करने से बेहतर और कोई अजमत नहीं है जो इंसान हासिल कर सकता है। बहरहाल उनके अपने इस पस मंजर के नतीजे में किसी का पैमाना बाज दफा लबरेज भी हो जाया करता था, बस इस सहाबी का पैमाना भी लबरेज हुआ और उसने आज सलम की खिदमत में जाकर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, हम तो बड़े मौजज़ हुआ करते थे और ऐसे कौम में मौजज़ थे कि किसी की मजाल नहीं थी कि मैली आंख से हमें देखे। आज आपको कबूल करने के बाद दुनिया के जलील तरीन लौंडे, गलियों के बच्चे हम पर आवाजें कसते हैं, हम पर पत्थर उठाते हैं, हमें जलील और रुसवा करते हैं।
एक साल नहीं, दो साल नहीं,
سال پر سال گزرتے چلے جا رہے ہیں اور اس حالت کو ہم برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں، آخر کب تک ایسا کریں؟ کیوں ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے انتقام کے لیے اپنی تلوار اٹھائیں اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہم پر گزرتی ہے اسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں گے ہم؟ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جوش سے تمتمانے لگا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے خدا کے نام پر ہر قسم کی بے عزتیاں برداشت کی، ہر قسم کے دکھ اٹھائے، یہاں تک کہ ان میں ایسے بھی تھے جن کو لوہوں کے آنکڑوں سے، جن کی کھالوں کو لوہوں کے آنکڑوں سے جس طرح کنگھی کی جاتی ہے بالوں پہ، اس طرح لوہے کے کنگھوں سے ان کی جلدیں نوچی گئیں، یہاں تک کہ ان کے بدن ننگے ہو گئے اور پھر ان کے گوشت نوچے گئے، یہاں تک کہ ہڈیاں دکھائی دینے لگی، لیکن انہوں نے اف نہیں کی اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. ان میں ایسے بھی تھے جن کو بعض درختوں سے باندھ کر ان کے سر پر آلے چلائے گئے اور سر سے لے کر نیچے تک دو نیم کر دیا گیا، جس طرح شاخیں تو وہ کاٹی جاتی ہیں، جس طرح لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کامل صبر کے ساتھ اور کامل رضا کے ساتھ ان تکلیفوں کو برداشت کیا، صرف اس لیے کہ وہ خدا کو راضی کرنا چاہتے تھے اور خدا کی خاطر سب کچھ چھوڑ بیٹھے تھے. ایسے لوگ تھے. جب آپ نے یہ بات سنی، اس صحابی نے یہ بات سنی، آن وسلم کی دل کی یہ کیفیت دیکھی، تو شرمندگی کے ساتھ اور پشمانی کے ساتھ بالکل پانی ہو گئے، بے اختیار ہو گئے. اور اس کے بعد پھر کبھی کسی صحابی کے منہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکوہ نہیں سنا. یہ وہ لوگ تھے جن کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا، کنتم خیر امتن اخرجت للناس. اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، بظاہر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تم خیر امت ہو. اس دنیا ہی کی نہیں، صرف عربوں کی نہیں، بلکہ ارد گرد کی تمام دنیا کی، اس ساری دنیا کی بھلائیاں تم سے وابستہ کی جا چکی ہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کی بھلائیاں بھی تم سے وابستہ کی جا چکی ہیں. ان بھلائیوں کا راز دراصل ان کے تعلق باللہ میں تھا، اور تعلق باللہ ہی تھا جو سب سے زیادہ بنی نوع انسان کے فوائد کے لیے خدا اللہ تعالی کی طرف سے اس دنیا کو عطا کیا گیا تھا. یعنی تعلق باللہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، لیکن وہ تعلق پھیلا، نور ایسا تھا جو ایک سینے میں رہنے والا نہیں تھا، دوسرے سینوں میں منتقل ہوا، اور آخری مقصد یہ تھا کہ بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچے. بس دیکھیے کہ جب رسول دنیا میں آتے ہیں تو ان کے آغاز میں کسی قسم کی دنیاوی شوکت یا برتری ان کو نہیں ملا کرتی. ایک رسول تنہا دنیا میں آتا ہے، ساری دنیا اس کی مخالفت کرتی ہے، اور وہ بنی نوع انسان کے فوائد کے لیے سب سے زیادہ اہم وجود ہوا کرتا ہے اپنے زمانے میں. بس وہ کون سی چیز ہے اس رسول میں جس سے بنی نوع انسان کے فوائد وابستہ ہو جاتے ہیں؟ وہ اس کا تعلق باللہ ہے، وہ اللہ سے اس کا پیار ہے، اللہ سے اس کی محبت ہے، اور اس کے جواب میں اس کی دعاؤں کی مقبولیت ہے. بس یہ تیسری چیز ہر دوسری چیز سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اگر نئے ہونے والے احمدیوں کو یا جو پرانے احمدی ہیں ان کو بھی، اور جو بچے احمدیوں میں پیدا ہو رہے ہیں ان کو بھی، اس نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے کہ کتنے ان میں سے ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ سے براہ راست تعلق قائم کر لیا ہے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اگر اس پہلو سے جائزہ لیا جائے اور تربیت کا انتظام کیا جائے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مغربی دنیا میں اور امریکہ میں بسنے والوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کو اس ملک سے گھبرا کر بھاگنے کی ضرورت نہیں، ان کو اس فکر کی ضرورت نہیں کہ ہماری نسلوں کا کیا بنے گا. ظاہری تعلیم و تربیت کا انتظام نہ بھی ہو، اکیلا بھی ایسا شخص ایک بہت بڑے شہر میں بستا ہو جو برائیوں کی آماجگاہ بن چکا ہو، تب بھی اگر خدا کا تعلق اس کو حاصل ہے تو اس نے ضرور فتح یاب ہونا ہے. اس کی نسلوں کو دنیا میں کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. پھر میرا ذہن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف منتقل ہوتا ہے. آپ نے ایسی ہی دنیا میں تو قدم رکھا تھا جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر. یعنی فساد ایسا غالب آ چکا ہے کہ نہ اس نے تری کو چھوڑا، نہ خشکی کو چھوڑا، نہ تری کو چھوڑا. ہر قسم کے لوگ، خواہ وہ مذہبی تھے یا غیر مذہبی تھے، فساد سے مغلوب ہو چکے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فساد سے کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ فساد جس نے ساری دنیا کو مغلوب کر لیا تھا، اس فساد کو مغلوب کرنے کے لیے ایک رسول بھیجا گیا، وہ تنہا تھا، اور اس وقت اس کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا سوائے خدا کی محبت کے. بس یہی وہ زندگی کا نسخہ ہے جو پہلے کامیاب ہوا تھا اور آج بھی کامیاب ہوگا. اس نسخے کے سوا اور کوئی نسخہ کامیاب ہو نہیں سکتا. اس لیے جماعت امریکہ کو اس طرح توجہ کرنی چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس شخص کو یہ ذاتی تجربہ ہو کہ خدا تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ اپنے فیض کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا کرتا. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو دکھاوے کی خاطر یہ بتانے کے لیے کہ مجھ سے اللہ کا تعلق ہے بڑھ بڑھ کر مجالس میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس طرح خدا مجھ سے سلوک کرتا ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو جانتے ہیں کہ خدا کا ان سے تعلق ہے اس حد تک کہ وہ ذرہ نوازی فرماتے ہوئے ان سے پیار کا سلوک کرتا ہے جب ان کی نظر کسی دکھی پر پڑتی ہے، تو خواہ اس کو بتائیں یا نہ بتائیں بے اختیار ان کے دل سے دعا نکلتی ہے اور پھر ایسے لوگوں کی خوشبو ماحول میں پھیلنے لگتی ہے خود بخود. کہتے ہیں مشک کی خوشبو چھپائے چھپتی نہیں، مشک آنس کے خود بے گوید نہ کہ آتار بے گوید. مشک تو وہ ہوتا ہے جو خود بخود اپنی بو پھیلاتا ہے بجائے اس کے کہ آتار بتائے کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو خدا کی محبت سے معطر ہو چکے ہوتے ہیں، جو خدا کی رضا کے عطر سے ممزوع ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی خوشبو خود بخود پھیلتی ہے. وہ چھپائیں تب بھی پھیلتی ہے، وہ نہ دکھانا چاہیں تب بھی لوگوں کو نظر آتی ہے، اور پھر لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لوگ ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کچھ کرو، ہمارے لیے بھی دعا کرو، ہماری بھی چارہ جوئی کرو. اور ان کے خدا کے تعلق کے نشانات دیکھ کر پھر کثرت کے ساتھ ان کا حلقہ وسیع ہونے لگتا ہے، اور لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہوتے ان کے مذہب کو قبول کرتے ہیں. تبلیغ کا بھی سب سے بڑا اور سب سے مؤثر یہی ذریعہ ہے. انبیاء کو کی قبولیت کا راز اسی بات میں ہے. اسی وجہ سے جب بھی کوئی کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، لوگ کہتے ہیں معجزہ دکھاؤ. دلیل پہلے نہیں مانگا کرتے، پہلے معجزہ مانگتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے دل میں یہ بات جاگزین ہے کہ جو خدا کی طرف سے ہے اس کے ساتھ خدا کی تائید کے نشان ہونے چاہیے. بس آپ نے بھی تو اس دنیا میں یہی دعویٰ کرنا ہے، اور یہی آپ کا دعویٰ ہے. اگر یہ دعویٰ نہیں تو پھر احمدیت کا یہاں پھیلانا ایک بالکل بیکار اور بےمانی کوشش ہوگی، کیونکہ پیسے آپ نے ان سے مانگنے کوئی نہیں. آپ کا اس مصیبت میں مبتلا ہونا پھر کیا فائدہ رکھتا ہے؟ آپ کوئی ہرے کرشنا والوں کی طرح کی تو نہیں کہ چمٹے بجائیں اور ان سے پیسے وصول کر کے محلات کھڑے کریں. آپ نے تو اپنے پاس سے پیسے دے کر ان کے اوپر خرچ کرنے ہیں. کیا مقصد ہے، کیوں کرنے ہیں؟ اگر خدا کا تعلق نہیں ہے، اگر خدا کے ساتھ آپ کو محبت نہیں ہے اور خدا آپ سے پیار نہیں کرتا، تو آپ کیوں ایسا کام کریں گے؟ بس اگر ایسے کام نہیں ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک پس منظر میں ایک تکلیف دہ منظر بھی تو دکھائی دیتا ہے. اگر کسی جماعت میں یہ آثار دکھائی نہ دیتے ہوں تو میری نظر سطح پہ نہیں ٹھہرتی، بلکہ میں پرلی طرف جھانگ کر دیکھتا ہوں، اور میں اس بارے میں سخت بے چین ہو جاتا ہوں کہ خدا کے تعلق میں کمی کیوں ہے، کیوں ابھی تک وہ اپنے اس خدا سے آشنا نہیں ہوئے جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا بس چلے تو ڈھنڈورے پیٹوں دنیا میں، دفیں بجاؤں اور اس بلند آواز سے دنیا میں منادی کروں کہ لوگوں کے کان پھٹ جائیں کہ دیکھو تمہارا ایک خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات اس خدا سے وابستہ ہیں، وہی ہماری بہشت ہے. بس بنی نو انسان کو اگر آپ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو فائدے کی آخری شکل، جس سے بلند تر فائدہ کوئی متصور نہیں ہو سکتا، وہ ان کو اپنے خدا میں شریک کرنا ہے. خدا کا تو کوئی شریک نہیں، لیکن خدا کے بندے اپنے خدا میں دوسروں کو شریک کرتے چلے جاتے ہیں اور محض اپنے لیے نہیں رکھا کرتے. یہ علم کہ خدا ایک ایسی دولت ہے جس کے ساتھ ساری دنیا کو بھی شریک کر لیں تو وہ دولت ختم نہیں ہو سکتی. یہ علم ان کو اس بات سے بے نیاز کر دیتا ہے کہ اس دولت میں اور شریک ہوں گے تو میرا کیا بنے گا، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ دولت ایسی ہے جس میں اگر آپ دوسروں کو شریک کریں گے تو آپ کی دولت بڑھے گی. وہی لوگ خدا سے زیادہ محبت پاتے ہیں، وہی لوگ خدا کی نظر میں بلند تر مراتب حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، جو خدا کے تصور کو دوسروں میں پھیلاتے ہیں اور خدا کی دولت کو دوسروں میں بانٹتے ہیں۔ بس اپنی دولت بڑھانے کا بھی تو یہاں یہ طریق ہے کہ اپنی دولت بانٹی جائے۔ یہ وہ روحانی نظام ہے جس کو سمجھ کر، جس کو جاری کر کے حقیقت میں امریکہ میں احمدیت کامیاب ہو سکتی ہے، ورنہ اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اتنا خطرناک ملک ہے، یہاں کی فضا زہریلی ہے، یہاں لوگ ظاہری پولوشن کی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی بہت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہمسایہ ملک بھی امریکہ کی ظاہری پولوشن سے بڑے سخت نالاں ہو چکے ہیں، اور یہ شکوے وہاں سے اب کھلی آواز میں سنائی دینے لگے ہیں کہ امریکہ جو انڈسٹری کے ذریعے فضا میں سلفر کا تیزاب پھیلاتا ہے، وہ ہمارے ملک میں زہر کی بارش بن کے برستا ہے۔ بس یہ تو ایک نظر آنے والی بیماری ہے، وہ روحانی بیماریاں جن سے یہاں کی فضا آلودہ ہے اتنی خطرناک ہیں اور اس طرح دوسرے ملکوں میں برس رہی ہیں کہ دور دور تک ہلاکت کا پیغام پہنچا رہی ہیں۔ جس طرح بظاہر بارشیں زندگی کی خاطر آیا کرتی ہیں، لیکن ان میں اگر تیزاب شامل ہو جائے تو وہ موت کا پیغام بن کر پانی برسا کرتا ہے، اسی طرح بظاہر علم اور فیض کے دوسرے ناموں پر امریکن اثرات دوسرے ملکوں میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل چونکہ ایک بے خدا تہذیب ہے اور کئی قسم کی برائیوں سے بھیگ چکی ہے، پوری طرح بوجھل ہو چکی ہے، اس لیے جب یہ برستی ہے تو اس کے ساتھ زہر برستا ہے، سو قسم کی بدیاں برستی ہیں، اور بہت دور دور تک وہ قومیں بھی ان برائیوں سے متاثر ہو رہی ہیں جو بڑی بڑی قومیں اور آزاد قومیں ہیں، اور وہ قومیں بھی جو غریب قومیں اور پسماندہ قومیں ہیں۔ تو اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ خیال کر لینا کہ ایک مربی مقرر کر دیا جائے جو آپ کے بچوں کو ظاہری تعلیم دے دے، بچگانا خیال ہے۔ جن بچوں کو چاروں طرف سے گندا ماحول اور زہریلا ماحول ہر وقت اپنی طرف کھینچ رہا ہے، جن بچیوں پر گلی کے ہر قدم پر ابتلا آتا ہے، جہاں گندگی ہے، جہاں ننگا پن ہے، جہاں ٹیلی ویژن ہر قسم کی گندگی پھیلا رہی ہے دنیا میں، جہاں رقص و سرود اور گانوں میں اپنے ہوش و حواس ڈبو دینے کے سوا لذت کا اور تصور باقی نہیں رہا، اگر ہے تو وہ اس سے زیادہ بھیانک جرائم میں ہے، ڈرگز میں ہے، معصوم بچوں کی عزتیں لوٹنے میں ہے، قتل و غارت میں ہے، ہر قسم کے جرائم اس سوسائٹی میں نشو و نما پا رہے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے مربی مہیا ہو جائے یا اسکول کی کلاسز لگ جائیں تو آپ بچ جائیں گے؟ یہ غلط خیال ہے، وہ اپنی جگہ ضروری ہے، جب بھی توفیق ہو جماعت کو ایسا کرنا چاہیے، لیکن ایک علاج ہے، وہی علاج ہے جو علاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی صورت میں ہم نے کار فرما ہوتے دیکھ لیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر ور بحر کے منظر میں وہ رسول اس دنیا میں آیا، اور جس گندگی کی فضا میں قدم، جس گندگی میں قدم رکھا، اس گندگی کو پاک کرتا چلا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ گوبر کی طرح تھے، تیری قوت قدسیہ سے یہ گوبر پاکیزہ سونے کی ڈلیوں میں ڈھل گیا، اور ہر غم دن کا ہر حسن میں تبدیل ہونے لگا۔ بس بجائے اس کے کہ آپ خوف زدہ ہوں اس سوسائٹی سے، اور آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یہ سوسائٹی آپ کے اندر نفوذ پا جائے، اگر آپ باخدا بن جائیں تو آپ کا فیض اس سوسائٹی کو بچانے لگے گا، آپ کے ارد گرد جزیرے بننے شروع ہو جائیں گے، ایسے جزیرے بنیں گے جو خدا کی محبت اور پیار اور اس کے ذکر کے جزیرے ہوں گے، جہاں شیطان کو دخل کی اجازت نہیں ہوگی۔ بس اس ملک میں زندہ رہنا ہے تو بنی نو انسان کے فوائد کے ساتھ زندہ رہیں گے، ورنہ نہیں زندہ نہیں رہ سکتے، باقی سب جھوٹی باتیں ہیں۔ حکمتوں کا سرچشمہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم نے ہمیں یہ راز سمجھایا ہے، اور بنی نو انسان کو فائدہ پہنچانے کا سب سے بڑا طریق خود باخدا ہونا ہے، اور خدا کی محبت کو دلوں میں جاگزین کرنا ہے، اور خدا کی محبت کے کرشمے دکھانے ہیں، یہاں تک کہ باہر کے لوگ اس خدا کو دیکھنے لگ جائیں جو آپ کے وجود کے اندر بستا ہے، اور وہ خدا اپنے کرشموں کے ذریعے دکھائی دیا کرتا ہے۔ قدرت سے اپنی ذات کی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنی ذات کے ثبوت دیتا ہے. بس وہ لوگ جو سچ مچ خدا کے ہوں خدا کی قدرت کے نشان بن جایا کرتے ہیں، خدا کی قدرت کے مظہر بن جایا کرتے ہیں. اور ہو نہیں سکتا کہ خدا کی محبت ان کی ذات میں اس طرح چھپ جائے کہ دنیا کو دکھائی نہ دے سکے. اور یہ فیض میں نے دیکھا ہے کہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی لوگوں کو پہنچ رہا ہے. اور سب سے بڑا ذریعہ احمدیت کی تبلیغ کا یہی فیض ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے قرب کا اور اس قبولیت دعا کا فیض ہے. بعض دفعہ خدا تعالیٰ عجیب عجیب سامان خود مہیا فرما دیتا ہے. میں آج بعض دوستوں سے ذکر کر رہا تھا کہ یا شاید کل آج یا کل کی بات ہے کہ افریقہ میں تبلیغ کے معاملے میں سب سے زیادہ مؤثر چیز مقبول دعائیں ہیں. چنانچہ ایک مثال میں نے ان کو دی. ایک دفعہ ایک ایسے چیف نے مجھے دعا کے لیے خط لکھا جو پیراماؤنٹ چیف بننا چاہتے تھے اور وہ مسلمان نہیں تھے، احمدی نہیں تھے، کوئی بھی تعلق نہیں تھا ان سے ہمارے سے، پتہ نہیں یا پیگن تھے یا عیسائی تھے، جو بھی تھے. انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں معمولی چیف ہوں اور پیراماؤنٹ چیف بننا چاہتا ہوں، جبکہ میرے مقابل پر مجھ سے بہت طاقتور موجود ہیں اور میرا پیراماؤنٹ بننے کا کوئی چانس نہیں ہے. عقلی لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے باوجود میرے دل میں یقین ہے کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے سچی بات ہے، اور میرے دل میں، میں ایم جی مسلمان نہیں ہوں لیکن میرے دل میں یہ بھی یقین ہے کہ آپ سچے لوگ ہیں، اس لیے آپ میرے لیے دعا کریں. اس کا لکھنے کا انداز، اس کی سادگی عجیب، بہت ہی مجھے پیاری لگی. میرے دل پہ اتنا گہرا اثر ہوا کہ دعاؤں کا چونکہ اثر سے تعلق ہے اس لیے بڑی شدت سے اس کے لیے دعا نکلی، اور ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ مجھے یقین تھا کہ یہ دعا ضرور مقبول ہوئی ہے. چنانچہ میں نے اس کو لکھ دیا، حالانکہ مجھے کوئی الہام نہیں، کوئی خواب نہیں، کوئی اور واضح اشارہ ایسا نہیں تھا، مگر دل یقین سے بھر گیا تھا، اس لیے میں نے توکل کرتے ہوئے اس کو لکھ دیا کہ آپ مطمئن رہیں، آپ خدا کے فضل سے ضرور پیراماؤنٹ چیف ہوں گے. وہ خط اس نے سنبھال لیا، اور جب الیکشن ہوا تو اس کا نمبر تیسرا تھا، یعنی ایک کے پیراماؤنٹ چیف تو بننا درکنار، جو پیراماؤنٹ چیف بن رہا تھا اس کے بعد نمبر دو جو تھا اسے بھی پیچھے ووٹ تھے. لیکن کوئی اس کو حادثہ پیش آیا یا کیا بات ہوئی کہ مجبور ہو گئی حکومت دوبارہ الیکشن کرانے پر، اور جو اول آ رہا تھا وہ میدان سے نکل گیا. جب دوبارہ الیکشن ہوا تو پھر بھی ووٹ برابر برابر ہو گئے اور ٹائی پڑ گئی. لیکن یہ پہلا واقعہ دیکھنے کے بعد اس کو یقین ہو گیا تھا، یہ خط دکھاتا پھرتا تھا سب کو کہ مجھے خط آ گیا، میں نے جیتنا ہی جیتنا ہے. اس وقت اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک نمائندہ مقرر کیا جائے جس کو یہ اختیار دیا کہ میرٹ کی بات نہیں ہے، تم جاؤ جس سے تمہارا، جس پہ تمہارا دل مطمئن ہو اس کو بنا دو، جھگڑا ختم. اور پریزیڈنٹ سے یہ اختیار لے کر وہ آدمی وہاں پہنچا، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ شخص احمدی تھا. اب یہ عجیب بات ہے کہ پریزیڈنٹ نے اس موقع پر چنا بھی تو ایک احمدی کو چنا، اور اس نے جب خط دیکھا تو فیصلہ ہو چکا تھا. اب یہ خدا کی تقدیر ہے، یہ شروع سے آخر تک یہ سارا سلسلہ اس قسم کا ہے کہ دیکھنے والے کو نظر آتا ہے کہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہو رہا، کوئی اتفاقات کی بات نہیں ہے، بلکہ خدا کی تقدیر چل رہی ہے. چنانچہ نہ صرف یہ کہ وہ خود احمدی ہوئے بلکہ اس علاقے میں اس کا اتنا اثر ہوا کہ اس علاقے میں پھر دعوتیں دی گئیں ہمیں کہ آپ اپنے مبلغین بھیجیں، اور چیف پیراماؤنٹ چیف نے ایک نہیں بلکہ دو تین نے اوروں نے بھی دعوتیں دیں، اور پھر شکوے کیے کہ پہلے ہمارے پاس کیوں نہیں آدمی بھیجے. اور ایک علاقے میں، یا وہ ان کا اپنا علاقہ تھا یا ان کے ساتھ کا، میں مجھے یقینی طور پر یاد نہیں، لیکن اسی کے نتیجے میں جو پھل ملے ہیں ان میں سے ایک پھل تھا. ایک علاقے میں جب وہ ہمارے مبلغین کی ٹیمیں پہنچی ہیں تو ایک کے بعد دوسری دفعہ دو دفعہ یہ مہمات چلی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ایک ہفتے میں ایک دفعہ 8,000، دوسرے ہفتے 7,000، کچھ یعنی 15,000 سے زائد بیٹھیں اس علاقے میں ہو گئیں. اور مبلغین یہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی کمزوری ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم تعداد میں بھی تھوڑے ہیں، دوسرے علاقوں میں بھی جانا ہے، ورنہ سارا علاقہ تیار بیٹھا ہے، صرف ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ جائیں، ان کو سمجھائیں، ان کے علماء سے باتیں کریں اور وہ مطمئن ہو جائیں۔ تو ایک دعا، اور وہ بھی ایسی جو لکھنے والے کی وجہ سے خاص رنگ پکڑ گئی ہو، اور اس کے نتیجے میں خدا نے اتنے پھل دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایسے کرشمے روز افریقہ میں دکھائی دیتے ہیں جہاں دعاؤں کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کثرت سے جماعت کو پھیلا رہا ہے۔ جب میں جہاز میں آ رہا تھا تو ایک دوست کینیڈین تھے، ان کو اس بات میں دلچسپی پیدا ہوئی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے ہم عیسائی اتنی دولت خرچ کر رہے ہیں، دوسری بڑی بڑی قومیں ہیں، مسلمان حکومتیں ہیں، اس کے باوجود آپ کو کامیابی ہو رہی ہے، ہمیں نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا وہ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ مذہب کی اصل دولت، مذہب کی روح اور مذہب کی جان تو خدا ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس خدا ہو تو اس نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے، کوئی طاقت دنیا کی اس کو روک نہیں سکتی۔ اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ظاہری ذرائع سے دنیا کے اپنی دولتوں اور دنیاوی قوتوں کے ذریعے بظاہر کامیابیاں حاصل کرتا ہے، لیکن جو کچھ پیدا کرتا ہے وہ خدا والے لوگ نہیں ہوا کرتے، بلکہ محض ایک جمعیت ہوتی ہے، ایک بے جان جمعیت ہوا کرتی ہے۔ آپ بے شک جائزہ لے کے دیکھ لیں، ایسی تحریکات جن کے نتیجے میں تعداد بڑھ رہی ہوتی ہے، محض تعداد بڑھتی ہے، خدا تعالیٰ کی محبت کے اثر نہیں پھیلتے۔ بس یہاں آپ نے یہ کر کے دکھانا ہے، آپ کی بقا کے لیے ضروری ہے، امریکہ کی بقا کے لیے ضروری ہے، اس ملک میں جو لوگ احمدی بستے ہیں ان پر اس ملک کی وفا ضروری ہے، اور اس وطن سے محبت ان کے ایمان کا حصہ بنائی گئی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس محبت کا، اس وفا کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز جو آپ کے پاس ہے وہ ان کو دیں، اور وہ دینے سے پہلے آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ بس اس پر اگر آپ غور کریں اور سنجیدگی کے ساتھ کام شروع کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دوسرے سارے کام، ساری کوششیں اس ایک کوشش کے مقابلے پر کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی، وہ معمولی اور ادنا باتیں آپ کو دکھائی دیں گی۔ اور باقی سب کوششوں میں محنت کرنی پڑتی ہے بہت، باقی سب کوششوں میں وقت بہت زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے، روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، توجہ دینی پڑتی ہے، جسمانی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کم سے کم آغاز میں کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی عبادت بھی بعد میں پیدا ہوتی ہے، پہلے محبت پیدا ہوتی ہے۔ خدا سے پیار بڑھائیں، اللہ سے تعلق پیدا کریں، اس سے دعائیں مانگیں، اور عاجزانہ بے تکلفی کے ساتھ خود مانگیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ دیکھو ان باتوں میں اپنے اللہ کی طرف توجہ کیا کرو۔ پھر جب آپ خدا کے پیار کے نمونے دیکھیں گے تو بعد میں جو مشقتیں کرنی پڑیں گی ان کی طاقت خدا دے گا۔ اس لیے مسلسل یہ رستہ آسان رہتا ہے، اور مسلسل دیکھنے والوں کو یہ مشکل دکھائی دیتا ہے۔ جو راہ سلوک پر چلا کرتے ہیں ان کے لیے ہر قدم اگلے قدم کو آسان کر دیا کرتا ہے، اور دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ بڑی مصیبت ہے، بڑی مشکل راہوں پہ قدم اٹھائے مارے جا رہے ہیں۔ بس آسان ترین راہ اللہ کی محبت کی راہ ہے، جو مشکل راہوں کو بھی آسان بنا دیا کرتی ہے، اور اسی میں آپ کی بقا کا راز ہے۔ اسی نصیحت کے ساتھ میں خطبے کو ختم کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر وہ شخص جو اس بات کو سن رہا ہے، خواہ وہ مقامی ہے یا بیرونی، وہ اپنے دل کو اس نقطۂ نگاہ سے ٹٹولے اور خدا کی محبت کے لیے آج ہی سے کوشش شروع کر دے۔ اور اس کے لیے کسی تسنو کی ضرورت کیا؟ تسنو حرام ہے اس چیز میں، یہ وہ کوشش ہے جو بے تکلفی سے پیدا ہوگی، جو سیدھی سادھی بات کرنے سے کہ اے اللہ مجھے تجھ سے پیار ہونا ہو گیا، یا میں کرنا چاہتا ہوں، میری مدد فرما، اور میں تیری خاطر رہنا چاہتا ہوں، اور میں تیری خاطر اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اتنی سی بات کرنے میں بھلا کون سی تکلیف ہے، بلکہ لذت ہے۔ یہ بات کرتے کرتے آپ تجربہ کریں گے کہ آپ کے دل میں ایک عظمت پیدا ہو چکی ہوگی، یہ دعا کرنے کے ساتھ ہی اس کی قبولیت کا نشان آپ نے اپنے اندر جذباتی تحریک کی صورت میں دیکھیں گے۔ بس اس راہ پر آپ قائم ہو جائیں، اللہ آپ کے ساتھ ہو، ہمیشہ آپ میں خدا والے لوگ پیدا ہوں اور کثرت سے پیدا ہوں۔ اور اگر امریکہ کی وہ جماعت جو آج موجود ہے یہ خدا والی بن جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سارے امریکہ کی تقدیر بدل کر رکھ سکتی ہے۔ وہ کام جو آپ کو دور کا کام دکھائی دیتا ہے، یہ ناممکن دکھائی دیتا ہے، وہ ضرور ہو کے رہے گا۔ کیونکہ خدا جن کے ساتھ ہو جائے ان پر کوئی دنیا کی قوم غالب نہیں آیا کرتی، اور خدا جن کے ساتھ ہو جائے وہ لازماً دنیا کی ہر قوم پر غالب آ جایا کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.